إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں سامان کیا، ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے جو لوگوں کو خبردار کرتے رہے، لیکن کم ہی لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کوئی بستی ہم نے ایسی ہلاک نہیں کی جس کے لیے خبردار کرنے والے نہ تھے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے اور کہاں ہے، پیغمبر لائے ان کی آمد کا پتہ لوگوں کو چلا، لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر محب تھے کہ انہیں روزمرہ کی چیزوں سے اوپر بڑھ کر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا، روزمرہ کی روٹین میں آگے بڑھ کر کچھ اور سوچنے کا خیال ہی نہ آیا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، اگر ضمیر نے کبھی جھنجھوڑا تو تھپک کر اس کو سلا دیا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، یعنی ہر طرح کے دلائل لوگوں کو دیے گئے حق کو سمجھانے کے لیے، لیکن لوگ مان کر نہ دیے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کرنے والوں کو میں نے پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق جب دنیا کے گزشتہ زلزلوں اور آفات کا حساب لیا گیا، ریسرچ کی گئی، تو پتہ چلا کہ تاریخ میں زلزلے زیادہ تر انہی علاقوں میں آئے ہیں جہاں انسانی بستیاں تھیں۔ جو زمین کے حصے خالی ہیں ان میں عام طور پر ایسی چیزیں نہیں دیکھنے میں آتی۔ تو یہ بات کیا بتاتی ہے، اس سے کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلے اور یہ آفات سماوی محض موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کچھ گھومنے لگے اور کچھ ہلنے لگے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ ہوتی ہے، شعور بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً بندوں کو دنیا میں یاد کراتا رہتا ہے۔ اور اس وقت، اس جھنجھوڑ کے وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو اللہ یاد نہ آئے، لیکن انسان جو ہی اس کرائسس سے باہر آتا ہے پھر اسی کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو لوگو، اگر پچھلی بستیاں پکڑی گئیں تو تمہاری نافرمانی تمہیں نہ پکڑوا دے، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھلا اپنی مخلوق میں فرق کیوں کرے کہ کچھ کو نافرمانی میں پکڑ لے اور کچھ کو نافرمانی کے باوجود چھوٹ دے دے۔ اور اگر آج نہیں تو کل حساب ضرور ہونا ہے، عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے۔ الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا، بارش پر غور کرو، فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں۔ جیسے ایک مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے، جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہے، ایسے ہی یہ زمین ہر طرح کے اختلاف سے بھری پڑی ہے۔ پھلوں کے سائزز میں، ان کے رنگوں میں، ذائقوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف دیکھو تو ان میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں۔ جُدَدٌ، جُدَدٌ جُدَتُن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے راستہ، لکیر۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ پہاڑوں میں مختلف قسم کی دھاریاں ہیں، لکیریں ہیں، بیدن کچھ سفید ہوتی ہیں، وحمرن سرخ بھی ہوتی ہیں، مختلف ان الوانہا اور مختلف قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں، یعنی صرف سرخ اور سفید ہی نہیں طرح طرح کے رنگ، وغرابی بسود اور کچھ تو کالے سیاہ پتھر ہوتے، اگر کالا ماربل دیکھا ہو آپ نے، اور ماربل کے کئی اور رنگ بھی، یہ سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ انسان تو نہیں رنگ ڈالتا، انسان تو نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا، یہ اس کی قدرت ہے۔ جس طرح انسان مختلف شکل اور مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کو توڑیے، اندر سے کھودیے تو رنگ رنگ کے پتھر نکلتے ہیں۔ غرابیب غربیب کی جمع ہے، سخت سیاہ، اور سود بھی کالے کو کہتے ہیں لیکن مزید اس کی تاکید ہے۔ غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں، کرو جو کالا ہوتا ہے، غراب۔ تو غربیب کہتے ہیں کالا سیاہ، اور سود سودان اسی سے ہے، سودان جس کو آپ کہتے ہیں، کالے لوگوں کا ملک۔ وغرابی بسود اور کالے سیاہ پتھر پہاڑوں کے، غور کرو یہ سب کچھ کس نے بنایا۔ ومن الناس اور انسانوں میں سے، کہنے کو سب انسان لیکن سب کی شکل مختلف، رنگ مختلف، کچھ گورے کچھ کالے اور سیاہ کالے۔ اللہ کی قدرت، ایک ہی دھرتی کے اوپر بسا اوقات ایک ہی جیسی آب و ہوا بظاہر دیکھنے میں لیکن رنگوں میں بے پناہ فرق، نقش و نگار میں بہت فرق، یہ سب کچھ کس کی قدرت ہے؟ وہ دواب بھی اور جاندار اینیملز وغیرہ، ان کے رنگ بھی مختلف، بندر کو دیکھیے، چمپینزی کو دیکھیے، ایک ہی نسل میں کئی کئی رنگ۔ والانعام اور مویشی، دودھ دینے والے جانور جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ، مختلف الوان، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک اسی طرح۔ یہ مختلف مخلوقات میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پتھروں کی شکل میں ہیں، جانوروں کی شکل میں ہیں، مویشیوں کی شکل میں ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں، ان سب کے اندر پائے جانے والے اختلاف پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرما، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ مخلوق تو بہت ہے اللہ کی، کائنات تو بہت وسیع ہے، طرح طرح کی قسمیں ہیں مختلف چیزوں کی، ہر چیز میں بے پناہ ورائٹی ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین مخلوق انسان، اور انسانوں میں افضل علماء۔ دنیا رنگا رنگ تضادات سے بھری ہوئی ہے، پتھروں کو دیکھیے تو ہیروں سے لے کے عام پتھروں میں اور قیمتی پتھروں میں بے پناہ رنگ اور شیڈز اور دھاریاں اور ڈیزائن اور سٹائلز، ایک ایک ہیرا لاکھوں میں۔ اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف قسم کے جانور، ایک ایک جانور کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں۔ اسی طرح پھلوں کے اندر مختلف چیزوں میں، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز، ان سب سے اللہ کی نظر میں بہترین چیز، وہ مخلوق ہے جو اللہ سے ڈرتی ہو، اس علم والے جو علم خدا کا احساس دل میں پیدا کر دے، جس علم کے بعد خدا یاد آنے لگے، خدا کا خوف دل میں آئے۔ یہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اور کام اور چیز ہے۔ عموماً انسان کن چیزوں کی طرف دوڑتا ہے؟ زمین کی نباتات، کھیت، پھل، پہاڑ اور ان کے اندر سے نکلنے والے طرح طرح کے پتھر، جانور، مویشی، لیکن یہ ساری مخلوق اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اور اپنی اپنی حیثیت میں بہت اچھی ہے، لیکن عبادت کا مقصد وہ پورا کرتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور عبادت خشیت کے بغیر بیکار ہے، تکبر والی عبادت کوئی عبادت نہیں۔ لیکن خشیت کس میں آتی ہے؟ ان بندوں میں جو حق کو پہچان لیں، جو اپنی غلطیوں کو جان لیں، کیونکہ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے۔ جس علم میں خالق پیدا کرنے والے بنانے والے کا نام نہیں، اس کی پہچان نہیں، وہ علم علم ہی نہیں۔ یعنی صرف چیزوں کو ڈسکور کر دینا یہ کوئی علم نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کتاب اگر میرے سامنے ہے اور میں اس کے ورقے کھولتی چلی جاؤں تو مختلف رنگ اور مختلف ڈیزائن اور مختلف چیزیں تو سامنے آتی جائیں گی، لیکن اس سے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائمنٹ ہے. اچھا یہاں کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، جیسے ایک البم کی مختلف تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ صرف انجوائے کرنے کے لیے. کوئی پرپز نہیں ہوتا ان کا، کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس کی وہ ہوتی ہے اس کو تو کوئی انٹرسٹ ہوگا، تو دوسروں کو کیا اس سے؟ چونکہ اور زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، اس لیے انہی چیزوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں، خود کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مخلوقات تو بہت ہیں، ان گنت ہیں، ان کا علم، ان کو جاننا، ان کو ڈسکور کرنا یہ بھی ایک فن ہے، لیکن صرف جاننا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ انسان ان کے بنانے والے کو نہ جانے. علم صرف مخلوق کو جاننا نہیں، علم مخلوق کے خالق کو جاننے کا نام ہے، اس کے بنانے والے کو جاننے کا نام ہے، اس کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے کا نام ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جاننے کا نام. اور اپنے آپ کو جاننے میں کیا جاننا؟ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، بلکہ یہ دیکھنا کہ میری غلطیاں کیا ہیں، مجھ میں کوتاہیاں کیا ہیں. اپنے بارے میں یہ علم سب سے مفید علم ہے، سب سے بہترین علم ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا وہ لا علم ہے، وہ جاہل ہے، احمق ہے، جس کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں. وہ خود اپنی خوش فہمی اور خوش خیالی میں خواہ کتنا ہی بہترین بنا پھرے، لیکن جو یہ نہیں جانتا کہ اس کی خامی کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے کرنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ ایک بے شعور انسان ہے. تو اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ کس علم کے بعد انسان خدا سے ڈرتا ہے؟ جو انسان کو رب کی معرفت دیتا ہے، جب رب کی تخلیق میں غور و فکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رب کی بڑائی اس کے سامنے آتی ہے، تو فوراً عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور جس کو اپنی کمزوریوں، محتاجیوں، غلطیوں، عیبوں، خطاؤں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ پکڑ ہو جائے. یہی علم ہے نا جو ڈرنے کا سبب بنتا ہے. انہی لوگوں کو علماء کہا گیا، یعنی عالم کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو یا اس سے بڑھ کر کچھ اور جانتا ہو دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میں یا دین کے کسی سبجیکٹ میں. عالم وہ نہیں جو پورا قرآن حفظ کر لے، عالم وہ بھی نہیں جو ساری احادیث کی کتابیں زبانی رٹ لے، وہ تو کمپیوٹر کے پاس آپ سے زیادہ ایکوریٹ حالت میں ہے. عالم وہ بھی نہیں جو بہت علوم و فنون کا ماہر ہو، عالم وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے، اس کے بنانے والے کو جان لے اور اپنی خطاؤں کا علم پا لے، جس کو اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگیں. یہی علم خشیت کا سبب بنتا ہے. ورنہ تو خواہ دنیا کا علم اور خواہ دین کا علم، ایون دین کا علم بھی ہو، تو کچھ فائدہ نہیں جب تک اپنی خطاؤں کا علم نہیں، جب تک اندر عاجزی نہیں، جب تک اندر خشیت نہیں. اللہ نے علماء کی صفت کیا بتائی؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرتا وہی ہے نا جس کو حقیقت حال کا علم ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ جس شخص کے اندر تھوڑی سمجھ ہوتی ہے نا، وہ چھت سے نیچے نہیں کودتا، وہ دیکھتے ہی ڈر جاتے، نہیں یہ تو کودنے کا مطلب ہے ہلاکت. لیکن اگر ایک شخص کا دماغ چل گیا ہو نا، اس کو ہوش ہی نہ ہو، عقل ہی نہ ہو، یا چھوٹا بچہ، تو اس کو نہیں پتا ابھی کہ نیچے کودنے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے خیال میں سپر مین بن کے کود جائے گا. خوش فہمی ہے نا اس کو کہ وہ اڑ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ موٹ اٹھتے دیکھا ہے. تو انما یخش اللہ من عباده العلماء. اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بڑی کتابوں کا علم رکھنے والے ہی علماء نہیں ہوتے، عالما یا عالم کا کورس کرنے والے عالم نہیں کہلا سکتے. اور کبھی بھول کر بھی خود کو عالم نہ سمجھے نہ کہیں، کوئی کورس کسی کو عالم نہیں بناتا، اور نہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا کہ وہ عالمہ ہو گئی. نہیں، جب تک دل میں خدا کا خوف نہ آئے اور وہ خدا کا خوف زبان بند نہ کر دے غلط باتوں پر، جب تک دل میں خدا کا تقویٰ نہ آئے، تو محض ڈگریاں حاصل کرنے سے کوئی عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہو جاتا. نہ یہ کوئی ٹائٹل ہے اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ کو حاصل کر لینے کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جنت کو جاننے والا بھی شوق میں سو نہیں سکتا، اور جہنم کا علم رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا خوف کے مارے، سونے سے مرادی کہ پھر غافلوں کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا، تو بہت کانشیس ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہے، اور یہ کام تو کر کے چھوڑنا ہے، اس لیے کہ جنت کا شوق ہے، سونے نہیں دیتا۔ جنت کے بالا خانے جو شیشے والے ہوں گے، آسان الفاظ میں، وہ ان لوگوں کے لیے نا جو اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سوتے ہیں، اس وقت کون اٹھ سکتا ہے، کون اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں جنت کا شوق لگ جائے، ورنہ نہیں اٹھا جا سکتا، کیونکہ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، غافل نہیں ہو سکتا۔ تو عالم کون ہے؟ جو حقیقی نفع نقصان پہچاننے لگ جائے، جس کے اندر اپنے انجام کی فکر لگ جائے، فکر پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، بالکل اس سمجھدار طالب علم کی طرح جو سب کچھ پڑھ چکنے کے باوجود، یاد کر لینے کے باوجود فکر مند رہتا ہے، پتہ نہیں پرچہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں میں جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے کوئی فکر نہیں کیسا امتحان ہے، جیسا چاہے ہو جائے، کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اصل عالم وہ ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کبھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ خوف میں رہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کتنی کمی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ خشیت اللہ کی محبت کو بھی جنم دیتی ہے، اور یہ خشیت اس پر ایمان لا کر ہی پکی ہوتی ہے، یہی چیز پھر انسان کے عمل کی راہیں کھولتی ہے، قرآن و سنت اس کا معیار بن جاتا ہے، دنیا کی حقیقت اس پہ خوب آشکارا ہو جاتی ہے، دنیا کی اصلیت خوب سمجھنے لگتا ہے، دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا، شیطان کی چالیں بھی خوب سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو ورغلایا جاتا ہے، وہ اپنے خیرخواہ، اپنے دوست اور دشمن کا حقیقی فرق سمجھتا ہے، اپنے خیرخواہ اور اپنے بدخواہ کا خوب فرق سمجھتا ہے، کیونکہ معرفت رکھتا ہے نا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق جانتا ہے، لہذا اس کے شوق اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی، پھر نان سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہو سکتا اس کا، پھر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ ہر کام آخرت کے لیے کرنے لگتا ہے، وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کو چاہنے لگتا ہے، وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتا، اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے، وہ اپنے علم کو امانت سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ علم کے خزانے پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا کہ دوسروں کو اس سے فیض یاب نہ کرے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود اور فرائض کو جانتا ہے، دوسرا صرف عالم باللہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہوتا ہے، تیسرا صرف عالم بامر اللہ ہوتا ہے جو اللہ کے حدود اور فرائض کا علم تو رکھتا ہے لیکن خشیت سے عاری ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب خود کو پرکھ کے دیکھیے کہ تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ پہلا عالم باللہ و عالم بامر اللہ، امر اللہ کا مطلب اللہ کے حکم کا عالم، اللہ کے دین کا عالم، اللہ کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچانتا ہے۔ دوسرا صرف اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت تو ہے لیکن اس کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا۔ اور تیسرا صرف دین کو جانتا ہے، علم بڑا رکھتا ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے صحیح طور پر، اس سے نہیں ڈرتا۔ بہت سے لوگ عربی خوب جانتے ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں علم میں، لیکن دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں، قرآن فر فر پڑھنا جانتے ہیں لیکن دل خشیت سے خالی ہے۔ اور کچھ لوگ بظاہر خوف خدا رکھتے ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے۔ اب ہر عالم کے پاس جس نے عالم کا ٹائٹل لگا رکھا ہے مت بیٹھو، سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف توجہ دلائے، یعنی دنیا سے بے رغبتی کی طرف، عداوت سے خیرخواہی کی طرف بلائے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم نے کسی جسمانی مرض کا علاج کرانا ہوتا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی ڈگری جعلی تو نہیں، تجربہ کار ہے نا۔ ایک چھوٹی سی دانت کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے پوچھ کے آنکھ کا آپریشن کروانا ہو تو خواہ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے، کس قدر احتیاط کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کوئی معیاری باقی نہیں رہتا کہ وہ شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علم تو بڑا عام ہو گیا ہے لیکن خوف خدا باقی نہیں رہا، خشیت الہی باقی نہیں رہی۔ اس لیے کہ جب اپنے ہی دل میں نہ ہو تو دوسروں کے اندر کیسے پیدا کی جائے گی۔ تو ایک عالم کا کام صرف علم پھیلانا نہیں، صرف بڑی بڑی بحثیں کرنا نہیں، صرف چیزیں رٹ لینا نہیں، بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب یہاں علماء کی چند صفات بتائی جائیں گی، یعنی اسی کے ریفرنس میں آگے بات آ رہی ہے نا، ویسے عام بھی ہے لیکن خاص طور پر علماء ہی کے حوالے سے چند باتیں۔ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، پرکھیے خود کو کیا علم والے کہلانے کے حقدار ہیں۔ پوچھئے خود سے روز صبح سب سے پہلے کیا اٹھاتے ہیں، اللہ کی کتاب یا کچھ اور کھلتا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی، دکھا کے بھی۔ یعنی صرف لوگوں کو خرچ کرنے کا اور صدقے خیرات کا حکم نہیں دیتے، خود بھی کرتے ہیں، اپنی جیب سے بھی نکالتے ہیں۔ وہ صرف چندہ مانگنے والے نہیں ہوتے، پہلے اس میں خود ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو، سرن، چھپا کے، پوشیدہ، خفیہ خفیہ، اندھیرے میں، رات کو، وَأَلَانِيَا، اور کبھی دکھا کے بھی، بتا کے بھی، تاکہ دوسروں کو بھی خیال آئے، اور خصوصاً فرائض اور واجبات۔ يَرْجُونَ تِجَارَتًا، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، لم تبور، جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، جس میں خسارہ ہونا ہی نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں۔ یہ کس کے ساتھ وعدہ ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اقام الصلاۃ، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ پورا کر کے دے ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور صرف ان کے کیے کا بدلہ نہیں، اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، کہ وہ انسان کو صرف اس کے اعمال کا صلہ نہیں، اس لیے کہ اعمال تو اتنے ہیں ہی نہیں کہ انسان ان سے کچھ بھی لے سکے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی شخص مالدار ہو، کیا پوری دنیا خرید سکتا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ایسا مالدار نہیں ہے کہ جو ساری دنیا کا سودا کر سکے۔ اور جنت کی وسعت تو آسمان اور زمین کے برابر ہے، صرف زمین نہیں آسمان بھی لپٹتے ہیں اس میں۔ تو ساری زندگی کی مال کمانے کی کوشش سے ہم دنیا بھی خرید نہیں سکتے، تو ساری زندگی کے نیک اعمال سے ہم اس قابل نہیں کہ جنت خرید سکیں۔ اس لیے محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا صلہ بھی دے گا، اور اس سے بڑھ کر اپنے فضل سے بھی ان کو دے گا۔ اسی لیے ان کی تجارت محفوظ تجارت ہے، خسارہ کیسے ہو سکتا ہے جس میں اللہ کا فضل پڑ جائے؟ انہو غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا ہے کمی کوتاہی کو، اور قدردان ہے۔ یہ قدردانی ہی ہے، اسی وجہ سے صرف اجر نہیں مزید بھی دے گا۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ تھوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینا۔ بندوں میں شکور کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری خواہشات کی تکمیل نہ بھی کر پائے تو بھی اللہ سے ناراض نہ ہو، کسی کمی کے موقع پر بھی وہ شکر کرتا ہے، الحمدللہ۔ کوئی چھوٹی تکلیف آ جائے تو بھی شکر گزار ہوتا ہے، الحمدللہ بڑی نہیں آئی۔ یہ نہیں کہتا کہ میں ہی رہ گیا تھا اس آزمائش کے لیے۔ پر انسان اگر دوسروں کی تکلیفیں دیکھے تو اپنی بھول ہی جاتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کی، ہو الحق، کو وہی حق ہے، سچ ہے، سچائی یہیں پر ہے اس کتاب کے اندر، مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کو مانتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے کتاب کا، اسی کتاب کا، کس کتاب کا؟ جو آپ کی طرف اتاری گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اسی کتاب، اسی قرآن کا وارث بنا دیا ہم نے جو پیغمبر پر اتاری گئی تھی۔ کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، لوگوں میں سے اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے چن لیا، چنے ہوئے بندوں کو یہ کتاب دی۔ اس کے دو معنی عموماً کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ پوری نسل انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس کام کے لیے چن لی گئی، یعنی صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ورثے کو سنبھالا، اس کو جمع کیا، اس کو کتابی شکل دی، اس کو یاد کیا، اس میں غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا، اس کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ چنے ہوئے لوگ تھے وہ، الذین اصطفینا من عبادنا۔ اور ویسے بھی جو شخص اس کتاب کو اٹھانے کے لائق ہو جائے، اس کی خدمت کرے، وہ ایک طرح سے چنا ہوا ہی ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں کام تو بے شمار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے وہ اس کتاب کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو احسان کر دیا، چن لیا۔ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ پیچھے بھی علماء کی بات ہوئی نا، تو اسی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی۔ اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا تھا انہیں اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ جیسے دوسرے لفظوں میں خلائف آتا ہے، جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک آ رہا ہے جو اس کتاب کو اٹھاتا ہے۔ لیکن ان چنے ہوئے بندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اس بات کو خود پر لے کر دیکھیے، یہ اللہ کا احسان تھا نا، اس نے پورے شہر میں سے ہم کو چن لیا کہ ہم اور کاموں کو نمبر ٹو لے جائیں اور اس کتاب کو اٹھا لیں اور دن رات پڑھیں اور یاد کریں اور اسی کی فکر کریں اور اسی کے ساتھ لگے رہیں۔ اس نے چنا نا، ہم میں تو کچھ نہیں تھا، ہم تو معلوم نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے ہمارے لیے یہ راستہ کھولا، اس نے یہ راستہ دکھایا، کبھی زندگی کے پلٹنے والے اوراق کو پلٹ کر پیچھے تک لے جائیے، کل تک کیا تھا ہماری پرائیورٹیز میں سے، کیا لکھا جا رہا تھا، دن رات کن کاموں میں گزر رہے تھے، اور وہ ورق پلٹ کر کیا لکھا جانے لگا۔ ہم نے تو یہ سب کچھ سوچا بھی نہ تھا، یہ تو اس نے چن لیا، لیکن اس نے تو انعام کیا، مگر ہم نے کیا کیا، یہ ہم اب کس گروہ میں ہیں چنے جانے کے بعد؟ فمنہم، ہم کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ چنے ہوئے بندوں کی طرف۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، قرآن پڑھنے کے باوجود فرائض میں کوتاہی کرنے والے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والے، نیکی میں پیچھے رہنے والے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے۔ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے، یعنی قرآن کو، اس کتاب کو، الکتاب کو اس کی ڈیو ریسپیکٹ دینے والے نہیں، اس کے حق میں کمی کرنے والے۔ اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان اس پر عمل نہیں کرتا۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ تھوڑا آگے بڑھ کے درمیانہ درمیانہ آہستہ آہستہ چال چل رہے ہیں، کچھ چیزیں کر لیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے لوگوں کے خوف سے کچھ چھوڑ دیا اور کچھ اللہ کے خوف سے پکڑ لیا، دو رنگی کا شکار ہے، نہ پورے ادھر ہیں نہ پورے ادھر ہیں۔ مقتصد، بیچ کی راہ چل رہے ہیں، نہ سڑک کے ایک کنارے نہ دوسرے کنارے، نہ پورے دیندار کہلا سکیں نہ دنیا دار کہلا سکیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، سابق، آگے جانے والے، کسی سے نہیں ڈرتے، کسی بات کی فکر نہیں، کسی کا غم نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ دنیا کے جانے کی، نہ جان جانے کی، نہ کسی اور چیز کی۔ سابقم بالخیرات، ان کا ٹارگٹ بس ایک ہی ہے کہ نیکیوں میں سب سے آگے بڑھ جائیں، صرف نمبروں میں نہیں، سابقم بالخیرات، بھلائیوں میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں، رب کے پسندیدہ کاموں میں، اس کو خوش کرنے والے کاموں میں دوڑ رہے ہیں، اور صرف دوڑ نہیں رہے، آگے بڑھنے والے ہیں، اور اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ سابقوا بالخیرات ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے وہ بڑا فضل کہ کسی کو دوڑنے کا شوق لگ جائے۔ اور جب انسان دوڑتا ہے تو سارے دوسرے بوجھ اتار پھینکتا ہے، حتیٰ کہ کپڑے بھی مختصر کر لیتا ہے، یہ نہ آڑے آئیں، مجھ کو تو کسی اور راستے میں دوڑنا ہے۔ وہ زندگی کی ضروریات اور کاموں کو مختصر کر لیتا ہے، دین اس کی پرائرٹی بن جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا شوق بن جاتا ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، کیونکہ اس کے لیے کیا ہے، جنات و عدن، ہمیشہ کے باغ ہیں جو کبھی خزاں میں تبدیل نہ ہوں گے، جو کبھی بے رونق نہ ہوں گے، جو کبھی مرجھائیں گے نہیں پھول، ہمیشہ کے باغات جو کبھی ختم نہ ہوں گے، کبھی ہاتھ سے نہ جائیں گے، وہاں سے کبھی نکلنا نہ ہوگا، ان کو کبھی چھوڑنا نہ ہوگا۔ یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگنوں میں سے پہنائے جائیں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، وَلُؤْلُؤَا، اور ان پر موتی لگے ہوئے ہوں گے، موتی جڑے ہوئے ہوں گے، خوبصورت زیورات سے آراستہ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا، پیور سلک۔ وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ساری فکریں آج ختم ہو گئیں، سارے غم دور ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں، ہم اپنی منزل پہ دوڑتے دوڑتے آ پہنچے، ہم ساحل پہ آ لگے، ہم ٹھکانے پہ پہنچ گئے، ہم نے اصل منزل کو پکڑ لیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے، قدردان بھی ہے، اس نے ہماری اس راہ کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا، اور ہمارے چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر لیا، وہ بڑا ہی قدردان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں کسی نے لکھ کر بھی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کے حکم سے آپ نے لفظ علماء کا نیا معنی سمجھایا ہے، ذمہ داری کا احساس اور زیادہ ہو رہا ہے، یہ ماڈیسٹی یا کثر نفسی نہیں، مگر میں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا گھٹیا پن چھپا ہوا ہے، کہاں کہاں ہم انسانیت کی سطح سے بھی گر جاتے ہیں، کہاں ہمارا مقصد آنسوؤں سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور کس وقت وہ باریک سی لکیر پھلان کر ہم دوسروں کو امپریس کرنے کی راہ پہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے نا، کہ ہم نکلتے ہیں ایک نیک کام کو، لیکن اس میں ہی ہماری نیتیں جب خراب ہونے لگتی ہیں تو ہم کسی اور رستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر اس وقت زندگی کے بڑے ڈیسائسو دور سے گزر رہے ہیں، دعا کریں کہ ہم صرف لوگوں کو امر بالمعروف نہ کریں، دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں، آمین۔ کسی نے ایک اچھی مثال بھیجی تھی، یہ اسی صورت فاتر ہی کی کچھ آیات، اور فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، کہ مثلاً اگر آپ کو کوئی سفر طے کرنا ہو، ہم سب ایک سفر ہی طے کر رہے ہیں نا اس زندگی کا، کہاں پہنچنے کے لیے، آخرت کی منزل تک، تو یہ جو سفر ہم طے کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے سڑک کس طرح کی اختیار کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک ہوتی ہے، اور ایک سڑک ہوتی تو مناسب ہے لیکن جگہ جگہ سٹاپ پہ لوگ رک جاتے ہیں، بسیں سٹاپس پہ رکتی ہیں، اور ایک موٹر وے ہوتی ہے جس پہ کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، اسموتھ سڑک ہوتی ہے۔ تو مقتصد کیا ہیں، جو جگہ جگہ رک جاتے ہیں، خیر سابقوں بالخیرات کے ہیں جیسے موٹر وے پہ اسٹریٹ جانے والے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت مثال ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخرت کا سفر ہم کرنے کے لیے کیا ذریعہ، کیا طریقہ اور کیا چیز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جب ہم کو کوئی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے، تیز ترین، تیز رفتار اور محفوظ ترین سفر کر، لیکن آخرت کے لیے ہم عموماً اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔